الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا قرآن کے نزول دو ہیں، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ پہلا نزول، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور انا انزلناه في ليلة القدر۔ یہ دونوں آیتوں میں قرآن کے جس نازل کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پہلا نزول، جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر 23 سالہ دور نبوت کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ سب سے پہلی وحی اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی اس وقت جب کہ آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھیے. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے بھینچا. بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں فبلغ منی الجہد, حضرت جبریل نے ایسا بھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا انتہائی طاقت برداشت تک پہنچ, بہت قوت کے ساتھ پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا. اس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے بھینچا, اب کی مرتبہ بھی اسی طرح, پھر چھوڑ کر کے فرمایا کہ اقرا پڑھیے. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, پھر تیسری مرتبہ اسی طرح بھینچا, پھر چوتھی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ قرآن کریم کی پہلی سورہ, یہ اقرا کی پہلی پانچ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں. یہ واقعہ غار حرا کی تنہائیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اچانک پیش آیا. اس سے پہلے کبھی فرشتے سے ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی. حالات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ایک ہیبت اور خوف کسی کیفیت طاری ہوئی. آپ کا بدن لرزنے لگا, آپ غار سے نکل کر کے گھر پر پہنچے. حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑائی گئی. جب کچھ سکون ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا اور اخیر میں فرمایا انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنے متعلق اندیشہ اور خطرہ لاحق. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری دانش مندی کی بات ہے کہ انہوں نے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, واللہ اللہ تعالیٰ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, آپ ڈریے مت, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے. انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, جس کے پاس کچھ ہے نہیں کما کر کے اس کو دیتے ہیں, اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, اور مصیبتوں کے وقت آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ظاہر ہے جو آدمی ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں اور کرے گا, برباد نہیں کرے گا. دیکھیے ان کی دلیل. اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ, صدیاں بیت گئی تھی, وہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا, آسمانی کتاب سے واقف نہیں تھے. یہ حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ باقاعدہ سفر کر کے شام کے علاقے میں گئے تھے اور وہاں جو ہے دین عیسائیت کے جو ماننے والے بڑے علماء تھے ان سے مل کر کے انجیل کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. وہ باقاعدہ عبرانی زبان کے اندر انجیل کا ترجمہ عربی میں کر کے اس کو لکھتے تھے. وہ گویا آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے, آسمانی دین کیا ہوتا ہے, اس سے واقف تھے. ان کے پاس لے گئی, شاید یہ مسئلہ گتھی یہ وہ حل کرے. وہاں جب پہنچے حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو. حضرت ورقہ ابن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بتلائیے پوری کیفیت. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیان کی تو
تو حضرت ورقہ جواب میں کہنے لگے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آتا تھا۔
جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ورقہ کی بینائی بھی بہت کمزور ہو چکی تھی، بلکہ یوں سمجھیے رخصت ہو چکی تھی، اور بوڑھے تھے۔ انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور میں اس وقت آپ کی بھرپور مدد کرتا۔
جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اوا مخرجیہ ہوں، کیا یہ میری قوم کے لوگ مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ اس لیے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا، وحی کا نزول ہوا، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت، اپنی قوم میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، صادق الامین آپ کا لقب تھا، پورے مکہ کے لاڈلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص آپ سے محبت۔ ایسے ماحول میں اگر یوں کہا جائے کہ یہ لوگ آپ کو وطن سے نکالیں گے، تو یہ بات جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ورقہ ابن نوفل سے، اوا مخرجی ہم، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو جواب میں حضرت ورقہ نے کیا کہا، یہ دعوت کا کام، یہ چیز ایسی ہے جو بھی اس کو لے کر کے آیا، قوم اس کی دشمن بن کر کے اس کو نکال کے رہتی۔
یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کی اس وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ ایک مدت تک کے لیے موقوف ہوا، اس کو زمانہ فترت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کتنا زمانہ تھا اس سلسلے میں کہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں مختلف مدت بتائی گئی ہے، 3 سال بعض کہتے ہیں، 2.5 سال بعض کہتے ہیں، 2 سال بعض اور کم بتلاتے ہیں۔ بہرحال کچھ مدت تک یہ سلسلہ موقوف رہا، اور پھر جو زیادہ مشہور قول ہے محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ایک 3 سال کے بعد پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر قرآن پاک مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، اور قرآن کے یہ نازل ہونے کے سلسلے میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اب یہ سوال کرنے والے کبھی تو مکہ مکرمہ کے مشرکین ہوا کرتے تھے، کبھی یہودیوں کی طرف سے بھی کوئی سوال ان کو سکھایا جاتا تھا وہ کرتے تھے، کبھی مسلمان کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ مختلف شکلیں ہوتی تھیں، اور ان سوالات کے جواب کے سلسلے میں بھی قرآن پاک کی مختلف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ایک غیر آباد زمین کے اندر سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹہنی تھی جس سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور سامنے کچھ یہودی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آپس میں کہتے ہیں ان سے کچھ سوال کریں۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، وہ شرارت کرتے رہتے تھے ہمیشہ، ان کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سوالات اس لیے کرتے تھے کہ ان کی خواہش یہ رہتی تھی کوئی ایسا سوال کریں کہ جس کا یہ جواب نہ دے سکیں، تو ہم کو یوں کہنے کا موقع ملے کہ یہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو ہمارے سوال کا جواب دیتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کر لیں، ان سے کچھ پوچھیں۔ تو دوسرا کیا کہتا ہے، کائی کو پوچھتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں اور جواب دیں گے۔ تو پھر تیسرا کہتا ہے، نہیں پوچھ تو لو۔ بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا کہ روح کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سوال ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نازل ہونے کی کیفیت شروع ہوئی. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کی پیشانی سے سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینے کے قطرے جو ہے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی. وہ کیفیت جب ہوتی صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی. وہ کیفیت شروع ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, گویا تمہارے اندر اس روح کی حقیقت سمجھنے کی ابھی صلاحیت نہیں ہے, اتنا علم نہیں. جیسے کوئی چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے نا تو باپ کہتا ہے بیٹا ابھی جواب تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں ذرا بڑے ہونے کے بعد. ایسے یہاں پر بھی قرآن میں یہ کہہ دیا گیا. بہرحال میں یہ مثال دے کر بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ آیت یہ سلونا کن روح, اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تو گویا اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا, ان لوگوں کا یہ سوال. تو حضرات مفسرین نے بہت سی جگہ قرآن میں فلاں آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ, فلاں آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے, سبب نزول لکھے. ابھی خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اس آیت کریمہ کا بھی ایک سبب نزول ہے. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا, اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ہوا کیا تھا, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت, آپ کی ملاقات, آپ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ امڈ پڑے. مرد, عورتیں, بچے سب, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف لائے آوری سے پہلے ہی پورے مدینہ میں آپ کا چرچا تھا. اب یہ مسلمانوں میں سے جو لوگ یعنی وہاں مدینہ منورہ میں, ایک تو عربوں کے قبیلے آباد تھے دو, ایک کا نام تھا خزرج, دوسرے کا نام تھا اوس, اور دو قبیلے یہودیوں کے آباد تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ. اب ان میں آپس میں عربوں میں اور یہودیوں میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا اور اس موقع پر یہودی ان عربوں کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو ہماری کتاب میں آخری نبی کے آنے کا تذکرہ ہے, بشارت ہے, وہ جب آئیں گے نا تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم تم کو شکست دیں گے. ایسی باتیں یہودی کرتے رہتے تھے اور یہ لوگ ان کی زبان سے سنتے رہتے تھے. چنانچہ اب انہی عربوں میں سے کچھ لوگ, چونکہ عربوں کے اندر حج کا رواج اور حج کا طریقہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے زمانے سے جاری تھا, انہی کی اولاد ہیں, وہ حج کرتے تھے, یہود نصارہ حج نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے یہ کچھ لوگ حج میں گئے, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, پانچ چھ آدمی تھے وہ. انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حج کے موقع پر آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے, یہاں سے آیا, یہ وہاں سے آیا, وہاں حضور جا حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جا کر حضرت ابو بکر تعارف کراتے تھے, یہ فلاں حضرت ابو بکر انصاب عرب, عربوں کے نسب ناموں کے بڑے ماہر تھے, اسپیشلسٹ تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا ہی بتلا اور حضور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے. تو یہ لوگ جب گئے حضور نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی, یہ آپس میں کہنے لگے ارے یہ ہمارے یہاں یہودی ہم کو یہ
رات کہتے رہتے ہیں نا, ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور یہ وہی نہ ہو گئے.
چلو ہم ان پر پہلے ایمان لے آتے ہیں تاکہ ہم سبقت کریں. چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے. اور پھر مکہ مدینہ منورہ آ کر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ سال پھر آئیں گے. اور اس وقت تو پھر 12 آدمی حضور کی خدمت میں آئے. ان 12 میں یہ جو 6 آئے تھے ان میں سے 5 اور باقی 7 نئے. اور اس وقت وہاں مینا کے اندر جمرہ عقبا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی. یہ بیعت عقبا اولی کہلاتی ہے
یہ.
اور اس میں پھر انہوں نے کہا آئندہ سال ہم مزید آئیں گے. دوسرے سال 75 آدمی جن میں 72 مرد 3 عورتیں تھیں, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اسلام کی. اور جو ہے یہ بیعت عقبا ثانیہ, اور اسی میں یہ وعدے ہوئے کہ اب آپ آئیے ہمارے یہاں, ہم آپ کا پورا بھرپور تعاون کریں. یہ ہجرت اور نصرت کا جو سلسلہ ہوا. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور سب لوگ آپ کی زیارت ملاقات کے لیے آنے لگے, تو یہود تو کبھی ان کا ادھر مکہ مکرمہ جانا تو ہوتا نہیں تھا. یہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کی زبان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تھے کہ وہ ایسے ہیں آپ کی خوبیاں. تو ان میں جو اہل علم تھے جو توریت اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور علامتیں بتلائی گئی تھیں ان سے واقف تھے, وہ جب یہ چیزیں سنتے تھے تو ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی یہ بشارت ان کتابوں میں دی گئی ہے. اور ان یہودیوں کے علماء میں ایک تھے عبداللہ ابن السلام, یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے. انہوں نے ان مسلمانوں جو یہ عرب قبائل کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انصار, ان کی زبانی حضور کے حالات سن کر ان کے دل میں گویا اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے, قبا میں آپ کا 14 روز قیام رہا, سب لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی زیارت کر رہے ہیں, تو آپ کے مدینہ پہنچتے ہی پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ آپ تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ خبر پہنچی میں اپنے کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا, اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ آ گئے. کہ میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی نیچے
مارے خوشی کے.
تو میرا یہ حال دیکھ کر وہاں ان کی پھوپھی بھی تھی, تو میری پھوپھی مجھے کہنے لگی عبداللہ تم نے تو ان کے آنے کی خبر سن کر ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہو. اس لیے کہ یہودی حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت سے حضرت موسیٰ کا تعلق, یعنی یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. کہاں نبی ہیں؟ کہاں. کہا میں اپنی پھوپھی کو یہ جواب دے کر چلا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کرنے کے لیے, ملاقات کے لیے. آپ وہاں قبا میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو باتیں فرما رہے تھے. کہا جب میں پہنچا دور سے میری نظر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو عرفت انہ لیس بوجہ کذاب, میرے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دور سے جیسے ابھی ایک آدمی آئے گا نا تو پہلے اس کی نظر میری بات ابھی اس کے کان میں بات تو قریب آئے گا تب پہنچے گی, اس سے پہلے میرا چہرہ نظر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پہلے ان کو نظر آیا اور اسی وقت ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی سما گئی کہ یہ سچے آدمی ہے. پھر کہا جب میں قریب پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ جو باتیں فرما رہے تھے وہ میرے کان میں پڑی, تو وہ ترمذی شریف کی روایت ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام میرے کانوں میں پہنچا میں نے سنا وہ یہ تھا ایوہ الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام
وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام.
کیا فرما رہے تھے حضور؟ اے لوگو افشو السلام، سلام کو عام کرو،
یعنی خوب آپس میں سلام کا رواج ڈالو. تو بہت یہ بہت ضروری ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے نا تو فوراً سلام کرے.
اس کی مستقل تفصیلات ہے حدیث کی کتابوں میں، باقاعدہ کتاب الاستیذان، اور اس میں یہ سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. خیر، دوسری بات فرمائی، واتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلا.
سب کوئی بھی ہو،
اس میں کوئی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو،
مسلمان غیر مسلم بلکہ انسان ہو یہ بھی ضروری نہیں. جانور کو بھی کھلاؤ گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا.
قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے وہ بندے اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو.
گویا آپ کا شیوا، اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ اس کو عام رواج ڈالے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا. یہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. تیسری بات فرمائی تھی وَصِّلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. آپس میں رشتہ داری کا حق ہے، خیال کرو اپنا بھائی، اپنے رشتہ دار، دوسرے ملاقات، ان کے حقوق کے ادا. یہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، بڑی تاکید فرمائی. اور جو لوگ رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، وہ جو ہے اس کی ان کی روزی میں بے برکتی ہوتی ہے. خیر، اور چوتھی بات فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز. اور آخر میں فرماتے ہیں تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٌ، یہ چار کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور بھی بہت سی روایتوں میں انہی چار کاموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. گویا حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا وہ یہ تھا. بہرحال جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑتے ہی ان کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن چونکہ وہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان سے واقف تھے، اس لیے کچھ مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ اجازت دیں تو پوچھوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. انہوں نے کہا ٹھیک. پہلا سوال یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، نہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی ایک قریب ہونے کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی کون سی؟ ایک سوال تو یہ کیا. دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کھانے کے لیے ان کو سب سے پہلے کیا چیز دی جائے گی؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بچہ شکل و صورت میں کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو باپ کے یا ماں کے مشابہ کرتی ہے؟ یہ تین سوالات کیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حضرت جبریل نے آ کے مجھے بتلایا ان سوالات کے جوابات کو. تو کہنے لگے عبداللہ علیہ السلام جبریل نے بتایا، وہ تو ہمارے یہودیوں کے دشمن ہیں. یہودی ان کو اپنا کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ آیت جو ہے اسی کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت ایک آگ ہے
جو مشرق کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہکال کر کے مغرب کی طرف لے جائے گی.
آگ ہوتی ہے نا, آگ جب لگتی ہے پھیلتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں, تو گویا وہ لوگوں کو اس طرح آگے بڑھائے گی.
دوسرا سوال جو تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جنت کے اندر وہ مچھلی کا جگر گوشہ, زیادت و کبید الحوت, یہ جو اب جانور کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے جگر نکلتا ہے, کلیجہ, وہ کلیجے کے ساتھ ایک چھوٹا چھوٹا کلیجہ ہوتا ہے ٹکڑا, اسی کو عربی میں زیادت الکبید کہتے ہیں, اردو والے اس کو جو ہے جگر گوشہ, بچے کو تو میرا جگر گوشہ ہے, وہ بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے, تو بہرحال وہ بہت لذیذ ہوتا ہے. تو گویا مچھلی کا جگر گوشہ سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کو دیا جائے گا, تو مچھلی کے شوقین خوش ہو جاؤ. جی, اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا, دیکھو بچہ جو ہوتا ہے نا, آج کی سائنس تو وہ بتلاتی ہے اس کو کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے نطفے کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے, دونوں کے مجموعے سے. جب مرد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو دونوں کی منی نکلتی ہے, مرد کی بھی اور عورت کی بھی, مرد کی داخل ہوتی ہے, اب دونوں کی منی اپنی اپنی جگہ پر ہے, صحبت کے نتیجے میں نکل کر وہ عورت کا جو رحم ہے, بچہ دانی جس میں بچہ بنتا ہے, وہاں پہنچتی ہے دونوں کی منی. تو اندر پہنچنے میں اگر پہلے مرد کی منی پہنچ گئی تو بچہ باپ کے مشابہ, اور اگر پہلے عورت کی منی پہنچ گئی تو بچہ ماں کے مشابہ. جب یہ جوابات سنے فوراً انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھا, ایمان لیا. کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے, ان کی قوم میں ان کی بڑی عزت تھی, اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو اپنی قوم کی طرف سے خطرہ ہوا کہ اب یہ لوگ مجھے کنڈم کریں گے اور برائی کریں گے میری. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ میری قوم جو ہے نا بڑی بہتان تراش, قوم بہتن, بہت کی جمع ہے, بہت بہتان کرنے والی, ان کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ فوراً میرے اوپر جھوٹے بہتان لگائیں گے, اس لیے ان کو میرے اسلام لانے کا پتہ چلے اس سے پہلے آپ ان کو پوچھئے کہ میں کیسا آدمی ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے قوم کے لوگ حضور کی مجلس میں آویں اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کمرے میں اندر کر دیا کہ تم اندر چلے جاؤ. اس کے بعد جب ان کی قوم کے لوگ آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں, تو اس کے جواب میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا, کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے. چنانچہ ان کی قوم کے جو پوچھا کیسے ہیں, تو کہ بہت اچھے. بس اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں, اگر وہ ایمان لے آوے تو تم ایمان لاؤ گے, تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم یہ تو بتاؤ, اگر وہ لاویں تو تم ایمان قبول کرو گے؟ وہ یوں ہی کہتے ہی نہیں, یہ قبول نہیں کرتے کہ میں اب وہ ایمان لائیں گے تو ہمیں, وہ نہیں لا سکتے. بس دو تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا, انہوں نے یہی جواب. حضرت عبداللہ ابن سلام سمجھتے تھے کہ یہ کبھی یہ مانیں گے نہیں, اس لیے وہ باہر آئے, اور باہر آ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا زور سے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں. فوراً کیا کہنے لگے, شرنا ابن و ابن شرنا, ہم میں سب سے برے اور ہمارے سب سے برے کی اولاد ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیکھو اللہ کے رسول میں یہی کہتا تھا. جی, یہی حضرت عبداللہ ابن سلام جو ایمان لائے, چونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ یہودی دین میں گزرا تھا اور ان کے بڑے عالم رہے تھے, اسی پر عمل کرتے رہے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک چیز سوچی, کیا دین یہود میں بہت سارے حکام, ایک دو حکم ایسے تھے, ایک تو یہ تھا کہ وہ سنیچر کے روز اللہ کی عبادت کرتے تھے, یعنی اس دن کوئی کاروبار نہیں,
اللہ نے ہمیں جیسے جمعہ کا دین عطا فرمایا اور اللہ کے ہاں پہلے سے یہی تھے, لیکن اس کو چننے اور اختیار کرنے کی توفیق نہ تو یہود کو ہوئی نہ نصارہ کو ہوئی, اللہ نے اس مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائی. تو بہرحال یوم السبت یعنی سنیچر کے دن وہ لوگ کوئی کاروبار نہیں اللہ کی عبادت میں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام لانے کے بعد, چونکہ اب تک پوری زندگی اس طرح کرتے رہے, انہوں نے سوچا کہ اگر میں مسلمان ہونے کے بعد بھی سنیچر کے روز اللہ کی عبادت میں وہ دن گزاروں تو کوئی اسلام نے سنیچر کے دن عبادت کرنے سے منع تو نہیں کیا ہے نا. وہ گویا میں اس طرح کر کے اسلام کے کسی حکم کے خلاف نہیں کر پاؤں گا اور یہود کے دین کے اس حکم پر بھی کیا ہو جائے گا, عمل ہو جائے گا دونوں کام. بارہ انہوں نے ایک چیز اپنے ذہن سے یہ سوچی, دوسرا یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا. حضرت یعقوب علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی تھی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت منع کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے بھی اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا, وہ کھاتے نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یوں سوچا کہ میں اگر اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام میں حلال تو ہے لیکن اس کا کھانا کوئی واجب اور ضروری تو نہیں نا. بہت سے لوگ ہیں ہم میں اس مجلس میں ہوں گے کہ اونٹ کا گوشت آج تک میں نے اور آپ نے چکھا نہیں, تو اس سے ہمارے ایمان پر تو کوئی زد نہیں پڑی. اگر میں نہ کھاؤں تو اسلام کوئی منع کرتا نہیں کہ کھانا ضروری ہے. تو اب اگر میں ایسا کرتا ہوں تو یہود کے دین کے ایک مسئلے پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے حکم کے خلاف بھی کوئی چیز ہوگی نہیں, یہ سوچا ہوں. جب انہوں نے یہ طے کیا تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب دیکھو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں سوچی تھی وہ باقاعدہ یہود کے مذہب میں اللہ کی طرف سے اتارے ہوا حکم تھا, لیکن ان کے اس انداز کو بھی قرآن نے کیا کر دیا, رد کر دیا. آپ اسلام میں آئے اب آپ کو پورا اپنے آپ کو اس سے تابع, ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. آدمی کی زندگی کے شعبے ہیں, عقائد کا شعبہ, عبادت کا شعبہ, معاملات کا شعبہ, معاشرت کا شعبہ, اخلاق کا شعبہ, یہ الگ الگ یہ ہیں. ہمارا ہر عمل ہر شعبے میں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. آج کیا ہو گیا, ہم مسجد میں آ رہے ہیں, نماز تو ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے, ہے نا, یہاں مسلمان, اور یہاں سے جب باہر گئے دکان پر بیٹھے تو اب لوگوں کے ساتھ لین دین کی جہاں بات آتی ہے وہاں آدمی بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور مجھے اس لین دین کے سلسلے میں بھی اسلام نے کچھ کہا ہے کہ یوں کرنا ہے. جب گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں سے معاملہ پڑتا ہے معاشرت کا, وہاں بھول جاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, وہاں ان کے ساتھ اپنی مرضی سے پیش آتے ہیں. اپنے جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ جب معاملہ آتا ہے تو وہاں میں بھول جاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. گویا میرا اسلام صرف مسجد میں ظاہر ہوتا ہے, دکان پر, گھر میں, پڑوسی کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کرتے نہیں ہیں. حضرت مولانا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کیا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں تو ان عبادتوں کی وجہ سے یہ غیر مسلموں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا مذہب ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے, اس لیے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے, روزے کا تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا, زکوٰۃ اپنے مسلمان بھائی کو دیں گے, حج تو وہاں مکہ مکرمہ جا کر کریں گے, یہ لوگ کہاں دیکھنے آئیں گے, یہ لوگ تو ہمارا دیکھتے ہیں کاروبار, لین دین, ان کے ساتھ ہم کس طرح پیش آتے ہیں. اگر ہماری تجارت اسلام کے اصول کے مطابق ہے, ہماری معاشرت,
ہمارے رشتے پڑوسیوں کے ساتھ ہم ان اصول کے مطابق پیش آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو پتہ چلے گا کہ او ہو، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. یہ چین میں، جاوا اور سماٹرا میں اسلام کہاں سے پہنچا؟ وہاں کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی، بڑے علماء نہیں گئے تھے، وہاں مسلمان عرب تاجر گئے تھے اور انہوں نے تجارت اسلامی اصولوں پر کی، تو لوگ یہ دیکھ کر پورا علاقہ اسلام لے آیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی پوری پوری زندگی جو ہے وہ اسلامی اصول کے مطابق ہونی چاہیے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا اور نماز کی دعوت دی جاتی ہے، یہ تو الف با ہے. کیا ہے؟ الف با، اے بی سی ڈی ہے. نماز گویا ایک نماز کی دعوت دے کر اس کو مسجد میں بلا کر ہم اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ہماری زندگی اپنی مرضی پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل. شروعات یہاں سے ہوگی اور پھر اس کا اختتام کہاں ہوگا؟ ہماری تجارت اسلام کے مطابق، ہمارے معاملات اسلام کے مطابق، ہماری معاشرت اسلام کے مطابق، ہمارے اخلاق اسلام کے حکم کے مطابق. تب جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو پورے کسی کو زبان سے دعوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لوگ ہماری تجارت کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری معاشرت کو دیکھ کر کے اسلام لے آئیں گے. آج تو کیا ہو گیا، ہم اسلام کے دروازے پر ڈنڈا لے کر بیٹھے ہیں، کسی کو جانے نہیں دیں گے، اندر نہیں جانے دیں گے کسی ہم. کیوں؟ ہماری تجارت اسلام کے خلاف. ایک غیر مسلم آ کے، ارے یہ مسلمان ہے، یہ اس طرح معاملہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر، یہ ان کی معاشرت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کو 100% 100% جو ہے وہ اسلام کے مطابق. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو دعوت و تبلیغ میں یہ سلسلہ نماز کی، وہ تو شروعات ہے، ورنہ پوری زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے. خاص کر کے معاملات کو بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. دور اول کا قصہ ہے. ایک تاجر مسلمان، اس نے ایک دلال کو کچھ کپڑے دیے، کپڑے کے تھان، کہا کہ یہ فرق، اس میں ایک تھان جو تھا اس میں عیب تھا، کہ یہ عیب بتا کر کے بیچنا. کپڑے کا جو تھان ہوتا ہے نا، اندر عیب تھا، ایک عیب کپڑے میں، ایک تھان میں. تو دلال کو یوں کہا کہ یہ جو خریدے اس کو بتانا یہ کہ یہ عیب ہے، اس کے بغیر مت بیچنا. خیر اس نے بیچ دیا، وہ بتانا بھول گیا. پیسے لے کر جب آیا مالک کے پاس کے لیے، پیسے لیجئے اس کے، کہ وہ تھان کا عیب بتایا تھا، کہ وہ تو میں بھول گیا، کس کو بیچا تھا، کہ وہ ایسے ایسا علامتیں بتائی. بازار میں تحقیق کی، وہ تو ایک قافلہ تھا وہ چلا گیا. باقاعدہ اس نے جو ہے ایک سواری کا گھوڑا لیا اور ایک دن کی مسافت طے کر کے اس قافلے کو پا لیا اور اعلان کیا کہ بھائی ہمارا ایک، تم میں کون ہے جس نے یہ کپڑے کے تھان خریدے تھے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے. کہ اس میں فلانے تھان کے اندر یہ عیب تھا، میں نے اس آدمی کو کہا تھا لیکن وہ بتانا بھول گیا، وہ کپ کو لاؤ اور یا اس کو یہ کرو، بت معلوم بتا. اس نے کہا کہ پہلے تو سن لو، وہ جو تھا نا وہ مجوسی تھا، اس نے پہلے تو کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے یوں کہا کہ میں نے اس کے جو پیسے دیے تھے نا وہ بھی کھوٹے درہم تھے، لو میں صحیح درہم بھی دیتا ہوں. دونوں باتیں، ایمان بھی لایا اور رقم اس کی بھی کر دی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پوری پوری زندگی میں اسلام لاؤ.